الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمون شركاء في الثلاث في الماء والكلأ والنار او كما قال عليه السلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم درود شریف پڑھ لیجئے سب حضرات صلی اللہ علیہ وسلم محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں پاکستان قدرتی وسائل سے مالا مال ملک ہے ہمارے ہاں ملکی پیداوار میں قدرتی وسائل ایک اہم ذریعہ ہیں قدرتی وسائل کسی بھی قوم کی بنیادی دولت اور سرمایہ ہوتے ہیں جو ملک و قوم کی معاشی ترقی اور خوشحالی میں اہم کردار ادا کرتے ہیں جن قوموں نے دانشمندی اور منصوبہ بندی کے ساتھ محنت اور ذہانت کو بروئے کار لاتے ہوئے قدرتی وسائل کا موزوں اور مناسب استعمال کیا ہے وہ آج ترقی یافتہ اور خوشحال اقوام میں شامل ہیں قدرتی وسائل ملکی سلامتی مضبوط دفاع مادی ضروریات مہیا کرنے تجارت اور انسانی افرادی قوت کی بہتر کھپت کا بڑا ذریعہ ہے ان کے درست استعمال سے وسائل رزق میں اضافہ ہوتا ہے عوامی قوت خرید میں بہتری آتی ہے اور ملکی عزت و وقار یقیناً بڑھتا ہے میرے بزرگوں اور دوستوں پاکستان الحمدللہ قدرتی گیس ہائیڈرو پاور پوٹینشل کوئلہ لوہا تانبا نمک لائم سٹون گندم چاول روئی گنا پھل سبزیاں دودھ گوشت ان سب قدرتی وسائل میں ساؤتھ ایشیا میں اہم مقام کا حامل ملک ہے ہمارے پاس دنیا کی چوتھی بڑی زرعی زمین ہے جو سب کی سب آباد نہیں نصف یا 28% سے زائد زمینی رقبہ زیر کاشت ہے جبکہ قابل کاشت زمین 1,97,00,000 ایکڑ ہے ہم زیر کاشت رقبے سے سالانہ 22 ملین ٹن کے قریب گندم حاصل کر رہے ہیں جو پورے بر اعظم افریقہ سے زائد اور جنوبی امریکہ کے برابر ہے ہم چنے کی پیداوار میں دنیا بھر میں دوسرے نمبر پر ہیں بھنڈی کی پیداوار میں تیسرے، آم کی پیداوار میں چوتھے، کھجور، پیاز، مرچ اور نمک کی پیداوار میں پانچویں، دالوں میں چھٹے، جوس والے پھلوں اور تلوں میں ساتویں، اور تیل کے بیجوں اور پالک میں آٹھویں، گندم میں نویں، اور تمباکو میں دنیا بھر میں دسویں نمبر پر ہیں۔ ہمارے ہاں 2009 میں قدرتی گیس کے ذخائر 885.3 بلین کیوبک میٹر تھے، جو ایشیا میں چھٹے اور دنیا میں تیسویں نمبر پر تھے۔ تھر میں موجود کوئلے کا ذخیرہ 9,000 اسکوائر کلومیٹر میں پھیلا ہوا ہے، جس کا حجم اندازاً 175 بلین ٹن ہے، جو 618 بلین بیرل کروڈ آئل کے برابر ہے۔ ابھی چنیوٹ کے قریب بھی معدنیات دریافت ہونے کی خبر سامنے آئی ہے۔ الحمدللہ پاکستان بحیرہ عرب کے کنارے 650 میل یا 814 کلومیٹر ساحل رکھتا ہے، جو بندرگاہوں، مچھلی حاصل کرنے اور آبی حیات سے استفادے کا بہترین ذریعہ ہے۔ سونے، تانبے، یورینیم کے ذخائر، قیمتی پتھروں کے پہاڑ، دریا، نمک کی کانیں، روس کے نہری نظام سے 3 گنا بڑا نہری نظام، کیا نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے ملک کو عطا نہیں فرمائی۔ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، اور اس نے دے دیا ہے تمہیں وہ سب کچھ جو تم نے کسی بھی سٹیج پر اس سے مانگنا تھا۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اس کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکو گے۔ اس سب کچھ کے ہوتے ہوئے ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ ہمارا اصل مسئلہ ایک تو ان قدرتی وسائل سے کما حقہ استفادہ نہ کر پانا، دوسرے وسائل دریافت کرنے اور انہیں بروئے کار لانے میں قومی جذبے کا نہ ہونا، اور تیسرے میسر قدرتی وسائل میں چوری کے عنصر کا پایا جانا ہے۔ آج کی گفتگو کے لیے جو عنوان تجویز کیا ہے وہ ہے قدرتی وسائل کی چوری ایک عظیم گناہ ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستو، قدرتی وسائل کے حوالے سے اسلامی نقطہ نظر سمجھنے کی بہت ضرورت ہے۔ اسلام نے اس حوالے سے ہمیں پہلی تعلیم یہ دی ہے کہ ان وسائل کو دریافت کر کے انسانوں تک ان کی رسائی ممکن بنانے اور ان سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے ان وسائل کا تحفظ کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، کلوا من طیبات ما رزقناکم ولا تطغوا فیہ، ہم نے جو نفیس چیزیں تمہیں عطا کی ہیں انہیں کھاؤ، استعمال میں لاؤ، لیکن اس استعمال میں حد اعتدال سے تجاوز مت کرو۔ اس استعمال میں حد اعتدال سے تجاوز مت کرو، اور اگلے جملے پر غور کیجئے، وَمَن يَحْلِلْ فَيَحِلُّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي، اگر تم نے ان قدرتی وسائل کے استعمال میں حد اعتدال سے تجاوز کیا تو پھر تم پر میرا غضب پڑے گا۔ حلول کرے گا اترے گا پھر تم پر میرا غضب واقع ہوگا. وَمَنْ يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِ وَمَنْ يَحْلُلْ عَلَيْهِ غَضَبِ فَقَدْ هَوَى, اور جس پر میرا غضب واقع ہوتا ہے وہ بالکل گیا گزرا ہو جاتا ہے. تو قدرتی وسائل کا پہلا حق یہ ہے کہ انہیں ضائع ہونے سے بچایا جائے, وہ قدرتی گیس ہو, بجلی ہو, پانی ہو, ہوا ہے, مٹی ہے, جنگلات ہیں, ان تمام کے استعمال میں ملک کا ہر شہری کفایت شعاری سے کام لے. جن لوگوں کو استطاعت ہوتے ہوئے زیادہ بل دینے کی قدرت بھی حاصل ہے, انہیں بھی استطاعت رکھنے کے باوجود کفایت شعاری سے کام لینا ہے تاکہ دوسرے لوگ اس نعمت سے محروم نہ رہ جائیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ قدرتی وسائل تمام مخلوق کا مشترکہ قومی اثاثہ ہے, ان کے استعمال میں اعتدال اور توازن پوری مخلوق کے لیے مفید اور ضروری ہے. اگر کوئی انسان اس توازن میں خلل ڈالے, ان قدرتی وسائل کا غلط استعمال کرے, انہیں برباد کرے, ضائع کرے, انہیں آلودہ کرے یا انہیں کسی بھی طریقے سے چوری کرے, تو ایسا شخص اپنے ذاتی مفاد کی خاطر کائنات میں موجود توازن اور عدل کو پامال کر رہا ہے. یہ حدیث بہت قابل توجہ ہے. محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا, لو ان احدکم, اگر تم میں سے کوئی ایک نہر کے کنارے بھی وضو کر رہا ہو, نہر کے کنارے پر بیٹھ کر بھی وضو کر رہا ہو, تو پانی کے استعمال میں پھر بھی اسراف سے بچے. نہر کے کنارے وضو کر رہا ہو, پانی کی فراوانی ہے, اگر تم نہر کے کنارے پر بیٹھ کر بھی وضو کر رہے ہو تو پانی کے استعمال میں اسراف سے بچو. محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی حیات مبارکہ اور سیرت طیبہ میں اگر آپ دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ غسل کے لیے جو پانی میسر ہے وہ 3 یا 4 لیٹر ہے. یعنی پاکیزگی حاصل کرنے کے اس قدرتی وسیلے کے استعمال میں کفایت شعاری سے کام لو. ہمارا دین انسان کو آسانی سے حاصل ہونے والے بیشتر قدرتی وسائل, جیسے ہوا ہے, پانی ہے, زمین ہے, جنگلات ہے, ان کو استعمال میں لاتے وقت بے جا اور غیر ضروری استعمال سے روکتا ہے. اللہ کے حبیب کا فرمان ہے, الاقتصاد نصف المعیشہ, معیشت کو قابو میں رکھنے کے لیے آدھا اصول یعنی 50% اصول تو یہ ہے کہ اسے بے جا خرچ نہ کیا جائے. فرمایا, ما عال من اقتصد, وہ بندہ کبھی تنگ دست نہیں ہوگا جو چیزوں کو اعتدال اور توازن کے ساتھ استعمال میں لاتا ہے, بے جا اور فضول خرچ نہیں کرتا. استطاعت کے باوجود بے جا اور فضول خرچ نہیں کرتا. انسان کو قدرتی وسائل کے استعمال میں جو اجازت دی گئی ہے ان میں قرآن و سنت نے یہ ہدایات دی ہیں. نمبر 1, معتدل انداز سے استعمال ہو, توازن قائم رکھا جائے اور قدرتی وسائل کے تحفظ اور بقا کا سامان کیا جائے. اور یہ بات بڑی اہم ہے کہ موجودہ نسلوں کے ساتھ ساتھ قدرتی وسائل پر آنے والی نسلوں کا بھی جو حق ہے اسے کسی طرح سے متاثر نہ ہونے دیا جائے. ان شرائط کا لحاظ کرنے سے یہ وسائل برقرار رہتے ہوئے آنے والی نسلوں کے استفادے کا ذریعہ بنے گا. مختلف محکموں نے اپنے ملازمین کو ان وسائل کے استعمال میں رعایت دے رکھی ہوتی ہے. کوئی بجلی کے محکمے میں ہے, کوئی سوئی گیس کے محکمے میں ہے یا دوسرے محکموں میں ہے, انہیں کچھ یونٹ معاف ہوتے ہیں, لیکن اس سے ناجائز فائدہ نہ اٹھائیں. قدرتی وسائل کا دوسرا حق یہ ہے کہ ان کی تقسیم عادلانہ ہو. چند ملک اور قومیں تنہا ان وسائل کو اسراف کے ساتھ استعمال میں لاتے ہوئے دیگر اقوام کو ان سے استفادہ کرنے سے محروم نہ کر دیں. آج دنیا میں موجود ماحولیاتی مسائل کی جڑ یہ ہے کہ قدرتی وسائل کو اندھا دھند بے تحاشا غلط استعمال کیا جا رہا ہے, جس سے فضائی آلودگی بڑھ رہی ہے, جنگلی حیات کا خاتمہ ہو رہا ہے اور آبی وسائل پر اجارہ داری جیسے مسائل پیدا ہو رہے ہیں. میرے بزرگوں اور دوستو, وسائل اور ذرائع کے استعمال کے بارے میں ہمارا دین ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ دوسروں کا حق بھی تسلیم کرو. وفی اموالہم حق للسائل والمحروم, ان کے مالوں میں سائل اور محروم کا حق ہے. ادز القربا حقہ, قریبی تعلق رکھنے والوں کو ان کا حق دو. والمسکین وابن السبیل, مسکین کو, ضرورت مند مسافر کو ان کا حق دو. ولا تبذر تبذیرا, اور بے موقع مت اڑاؤ. یعنی شادی پر صرف 3-4 گھنٹوں کی خوبصورتی کے اظہار کے لیے 10-20 لاکھ روپے کے پھول لگا دینا, یہ کیا ہے؟ نمود و نمائش کے اظہار کے یہ جتنے طریقے اختیار کیے جا رہے ہیں, لا تبذر تبذیرا, بے موقع مت اڑاؤ. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین, بے موقع اڑانے والے شیاطین کے بھائی بند ہیں. اللہ کے حبیب نے فرمایا, لیس المؤمن الذی یشبع وجاره جائع الی جنبه, وہ بندہ مومن کہلانے کا حقدار نہیں ہے کہ وہ خود تو سیر ہو کر سو جائے جبکہ اس کا ہمسایہ بھوکا رہے گا. اب اس بات پر ذرا آپ توجہ دیں گے, آپ اپنی تاریخ پر ذرا نگاہ ڈالیں. عراق کا علاقہ سیدنا فاروق رضی اللہ, سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں جب فتح ہوا, اور دور فاروقی میں مال غنیمت کی کثرت ہوئی, تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ کرام کو اکٹھا کیا اور مشورے میں یہ بات رکھی کہ عراق کی زمینیں بیت المال کے لیے چھوڑ دی جائیں, مجاہدین کے سپرد نہ کی جائیں, تاکہ بعد میں آنے والوں کے لیے بھی کچھ سرمایہ بچ جائے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سورہ حشر کی آیت نمبر 7, 8, 9 اور 10 پر غور کرنے کا مشورہ دیا, جس میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے, ما افا اللہ علی رسولہ من اہل القرا فللہ وللرسول ولذی القربا والیتاما والمساکین وابن السبیل کی لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم, کہ اللہ تعالیٰ نے بغیر مشقت کے جو کچھ اپنے رسول کو دلوایا ہے, زمینیں وغیرہ, ان میں اللہ اور اس کے اللہ کا حق ہے, اللہ کے رسول اور ان کے قرابت داروں کا حق ہے. یہ حق رحلت نبوی کے ساتھ ہی ختم ہو گیا, جبکہ باقی رہنے والے حق اس طرح سے بیان ہوئے, والیتاما, یتیموں کا حق ہے, والمسکین, والمساکین, غریبوں کا حق ہے, وابن السبیل, ضرورت مند مسافروں کا حق ہے. کہنا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم, تا
تاکہ یہ مال فیق کی صورت میں حاصل ہونے والا قدرتی وسیلہ رزق صرف تمہارے مالداروں کے قبضے میں ہی نہ آ جائے، دولت سمٹ کر صرف سرمایہ داروں اور مالداروں کے قبضے میں ہی نہ محدود ہو جائے۔ اسی طرح فرمایا آیت نمبر 8 میں، للفقراء المہاجرین، ان ضرورت مند مہاجرین کا بھی بالخصوص حق ہے، الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم، جنہیں ان کے گھروں سے نکالا گیا اور ان کے مالوں سے نکالا گیا، الگ کیا گیا۔ پھر آیت نمبر 9 میں فرمایا، والذین تبوؤوا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم، اور ان لوگوں کا بھی حق ہے جو دار السلام مدینہ منورہ میں ان مہاجرین کے آنے سے پہلے رہ رہے ہیں، یعنی انصار مسلمان جو مہاجرین کو خوش دلی سے ویلکم کہہ رہے ہیں، خوش آمدید کہہ رہے ہیں، اور اپنے مال اور اپنے گھر ان کے لیے وا کر رہے ہیں، کشادہ کر رہے ہیں۔ پھر آیت نمبر 10 میں فرمایا، یہ ہے وہ بات، والذین جاؤوا من بعدہم، اور اس اللہ کی طرف سے حاصل ہونے والے قدرتی وسیلے رزق میں ان لوگوں کا بھی حق ہے جو ان کے بعد آنے والے ہیں، یعنی اس قدرتی وسیلے رزق میں بعد میں آنے والوں کا، آنے والی نسلوں کا بھی حق ہے۔ چنانچہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا، یہ آیت پڑھ کر ارشاد فرمایا، واللہ مجھے اللہ کی قسم، ما من احد من المسلمین الا وله حق فی هذا المال، دنیا بھر کے مسلمانوں میں سے ہر ایک کا اس مال میں حق ہے، اعطی منہ او منع، دیا جائے یا نہ دیا جائے لیکن حق بہرحال ہے، حتی راعم بعدن، یہاں تک کہ عدن یعنی یمن کے علاقے کے چرواہے کا بھی اس میں حق ہے۔ اور سیدنا عمر نے فرمایا، واللہ مجھے اللہ کی قسم، لئن بقیت لہم، اگر میں زندہ رہا یا میں نے ان کے لیے کچھ مال باقی چھوڑا، تو لیاتین الراعی بجبل من صنعاء، صنعاء کے پہاڑ سے آنے والا چرواہا، حزہ من ھذا المال وہو یرعا مکانہ، اس مال میں سے اپنا حصہ لے گا، حالانکہ وہ اپنے پہاڑوں میں بکریاں چرا رہا ہے، پھر بھی اس کو اس کا حصہ دیا جائے۔ اور سیدنا عمر نے فرمایا، ما علی وجہ الارض مسلم الا وله فی هذا الفیء حق اعطیہ او منعہ، زمین پر جو بھی مسلمان ہے اس کا اس وسیلے رزق میں حق ہے، دیا جائے یا نہ دیا جائے یہ الگ بات ہے، حکمران کی دیں یا نہ دیں، لیکن اس کا حق ضرور ہے۔ اب سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اس فیصلے سے یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ کسی بھی مملکت اسلامیہ کے علاقوں میں زیر زمین پائی جانے والی ہر دولت، زیر زمین پائی جانے والی ہر دولت اور قدرتی وسائل کے ذخیروں پر پوری قوم کا حق ہے، ان وسائل کا فائدہ سب کو ہونا چاہیے، یہ وسائل صوبوں کے ساتھ مخصوص کرنا، ان وسائل کو صوبوں کے ساتھ مخصوص کرنا اور صوبوں کا قومی سطح پر ملکی ضرورت پوری کرنے کے لیے ان کو استعمال میں لانے میں رکاوٹ بننا، یہ اسلامی مزاج کے خلاف ہے۔ کسی بھی صوبے اور علاقے کو مشترکہ قومی وسائل کی بہتری کے لیے کی جانے والے اقدام میں رکاوٹ ڈالنا شرعاً ناجائز ہے۔ حضور نے فرمایا، یہ ارشاد گرامی ہمارے لیے رہنما ہے، فرمایا، المسلمون الشرکاء فی الثلاث، مسلمان تین چیزوں میں سب شریک ہیں، ایک الماء پانی، وہ چشموں کا ہو دریاؤں کا ہو، والکلع اور خدر و گھاس، والنار اور آگ، اور آگ جن سے بنتی ہے پیٹرول یا جنگلات، یہ سب کے سب اس میں شامل ہیں، ان تین چیزوں میں سب کا حق برابر ہے، اور ان کی چوری اس لیے گناہ عظیم ہے کہ کچھ چیزیں انفرادی نوعیت کا مال ہوتی ہیں اور کچھ اجتماعی اموال اور املاک ہوتے ہیں. قدرتی وسائل اجتماعی املاک کے تحت آتے ہیں، پوری قوم کی ملکیت ہے، اور قدرتی وسائل کی چوری کرنے والا ملک کے تمام شہریوں کے مفاد کو غصب کر رہا ہوتا ہے، لہذا وہ پوری قوم کا چور ہے. ابھی محکمہ آبپاشی کی حالیہ رپورٹ کے مطابق بڑے زمینداروں کی جانب سے نہری پانی کی چوری کی وجہ سے نہروں اور نالوں کے آخری سروں کی زرعی زمینوں کے کسان 65% پانی سے محروم رہ جاتے ہیں، تیل پر پانی نہیں پہنچتا. یہ چوری مشترکہ مفادات کی چوری ہے. یہی حال بجلی کا ہے. بجلی چوری کی وبا وبائی مرض کی طرح پورے ملک میں پھیلی ہوئی ہے، اور کراچی الیکٹرک کارپوریشن کراچی الیکٹرک سپلائی کارپوریشن نے مختلف دینی اداروں سے بجلی چوری کے بارے میں جو فتویٰ طلب کیا، اس میں یہ دینی رائے سامنے آئی ہے. مفتیان کرام نے جو بات لکھی ہے وہ بڑی غور طلب ہے. فرمایا کہ بجلی کی چوری حرام اور بڑا گناہ ہے. جو لوگ میٹر کی رفتار سست کرا کے یا میٹر ریڈر سے مل کر یا کنڈے کا استعمال کر کے بجلی چوری کے مرتکب ہو رہے ہیں، وہ ایسا کرنے سے باز آئیں، توبہ کریں، اور اب تک کی چوری شدہ بجلی کی قیمت کے برابر رقم محکمے کے ہاں جمع کرائیں. سریہ بنانے والے، سٹیل ملز کے مالکان چوری کی بجلی استعمال کر کے اپنا سارا رزق حرام کر رہے ہیں، اور حرام کی بنیاد پر پلنے والی نسلیں، پھر ان سے آپ یہ توقع رکھیں کہ وہ آپ کا احترام کرنے والی ہوں اور آپ کو سکون میسر کرنے والی ہوں، یہ کیسے ممکن ہے؟ میٹر بند کرنا، کنڈا لگانا، میٹر کی رفتار کم کرنا، یا اس کے علاوہ کوئی ایسی صورت اختیار کرنا جو حکومت یا متعلقہ ادارے کی طرف سے قانوناً ممنوع ہو، شرعاً بھی ناجائز ہے، گناہ ہے، اور اس میں آدمی دوہرا گناہگار ہو رہا ہوتا ہے. ایک تو اس لیے کہ وہ ایک ایسے ادارے کی چوری کر رہا ہے جس سے بہت سے شہریوں کے حقوق وابستہ ہیں، بہت سے شہریوں کے حقوق وابستہ ہیں. ہر بندہ جس نے بجلی کا کنیکشن لے رکھا ہے یقیناً اس کا حق ہے. دوسرے یہ کہ جائز امور میں حکومتی قوانین کی پاسداری، میرے بزرگوں اور دوستوں، جائز امور میں حکومتی قوانین کی پاسداری واجب ہے. چونکہ بجلی کی چوری حکومت کی طرف سے قانوناً جرم ہے اور ممنوع ہے، اور یہ ایسی پابندی ہے جو عوامی مصالح کے پیش نظر درست بھی ہے. اس لیے بجلی چوری کرنا حکومت کے درست قانون کی مخالفت کرنا ہے، جو ناجائز ہے، گناہ ہے. یہی حال گیس کی چوری کا ہے. ٹیکسٹائل ملوں والے، کھاد کی فیکٹریاں، اور آج کے اخبار میں آپ نے پڑھا کہ تنور اور بیکریاں لاہور میں 500 سے زائد گیس کی چوری کر رہے ہیں مسلسل. اور خدا تمہیں ہدایت دے، حرام کی آگ سے لوگوں تک رزق پہنچا رہے ہو. کہیں بعض علاقوں میں مٹی چوری ہو رہی ہے، ریت چوری ہو رہی ہے، اور جنگلات انسانی صحت اور جنگلی حیات کی بقا کے لیے ضروری ہیں، اور پاکستان میں جنگلات 4% رہ گئے، اور جنگلات سے درختوں کی کٹائی کی شرح ایشیا بھر میں سب سے زیادہ ہے، جس میں چوری کا عنصر نمایاں ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ درخت عالمی حدت میں کمی کا بڑا ذریعہ ہے، اس پر پچھلے جمعہ خطبے میں تفصیل بیان ہوئی. جنگلات جس قدر کٹیں گے اور کاٹے جائیں گے، اسی قدر گرمی میں اضافہ ہوگا. یہاں ایک بات اور عرض کروں، عالمی حدت میں اضافے کا ایک اور بڑا ذریعہ جو سامنے آیا ہے وہ خوراک کو ضائع کرنا ہے. نومبر 2014 میں انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی نے خوراک کے ضیاع کو روکنے کی ایک مہم شروع کی، کیونکہ زمین میں دبی ضائع شدہ اشیاء خرد و نوش، گرین ہاؤس گیسز اور میتھین گیس کے اخراج کا بڑا ذریعہ ہے، اور ایک رپورٹ کے مطابق امریکہ میں سالانہ 1,54,00,000 کلو گرام کے قریب خوراک پھینک دی جاتی ہے، جو ملک کی مجموعی خوراک کا 21% ہے، اور ضائع شدہ خوراک کی مالیت 1,30,00,000,000,000 بنتی ہے۔ یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ قدرتی وسائل اور وسائل رزق کہیں ٹنوں کے حساب سے زمین میں دبائے جا رہے ہیں، اور کہیں انسان خوراک میسر نہ ہونے کی وجہ سے قبروں میں دبائے جا رہے ہیں۔ معلوم ہوا اللہ کی طرف سے تو رزق انسانوں کی جتنی ضرورت ہے اتنا آ رہا ہے، یہ رزق کی تقسیم میں جو انسانوں نے گڑبڑ کر رکھی ہے اس کی وجہ سے لوگ بھوکے مر رہے ہیں۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، پاکستان میں 23 اقسام کی دھاتی معدنیات اور 18 غیر دھاتی معدنیات پائی جاتی ہیں، جن میں نمایاں طور پر کوئلہ ہے، تیل ہے، قدرتی گیس ہے، لوہا ہے، نمک ہے، کرومائٹ ہے، چپسم ہے، سنگ مرمر ہے اور گندک وغیرہ، اور 35 اقسام کے پتھر پائے جاتے ہیں، جن میں کئی نایاب پتھر دنیا بھر میں مشہور ہیں۔ بدقسمتی یہ ہے کہ ان پتھروں اور معدنیات کی سمگلنگ ہو رہی ہے اور چوری ہو رہی ہے، اور بعض غیر ملکی کمپنیاں بھی اس میں ملوث ہیں، اور خام مال کے طور پر سستے داموں بیرون ملک جا رہا ہے یہ سارا سرمایہ، اور وہاں سے تیار ہو کر دوبارہ مہنگے داموں ہمارے بازاروں میں مکر رہا ہے۔ یہ قومی خیانت اور قومی سرمایہ کے طور پر ان قدرتی وسائل میں خیانت اور چوری اس لیے جرم عظیم ہے کہ ایک آدمی سے تو بندہ معافی مانگ سکتا ہے، ساری قوم سے کیسے معافی مانگے؟ جبکہ مشترکہ مفادات کی حامل اشیاء میں خیانت اور ان کی چوری کو قرآن نے غل کا نام دیا ہے، اور قرآن میں کیا ہے، وَمَنْ يَغْلُ الْيَاتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، خیانت کرنے والے کو قیامت کے روز خیانت کی ہوئی چیز اللہ کے حضور میں حاضر کرنی پڑے گی، اور اسی کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ارشاد میں بیان فرمایا ہے۔ یقین کیجئے، جب سے میں نے یہ حدیث پڑھی، طالب علمی کے زمانے میں تو یقیناً پڑھی اور بار بار پڑھی، لیکن اس خطبے کے حوالے سے جب پڑھی تو دل دہل گیا۔ میرا اور آپ کا، ہم سب کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت پر بھروسہ ہے اور یقیناً ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کبریٰ بھی برحق ہے، اور آپ کی مرتکبین کبائر کے لیے سفارش اور شفاعت وہ بھی برحق ہے، کوئی شک نہیں اس میں۔ لیکن حضور کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ کے حبیب فرما رہے ہیں، لا الفینا، میں تمہیں اس حال میں نہ پاؤں کہ یجیء احدکم یوم القیامہ، تم میں سے کوئی ایک قیامت میں، قیامت کے روز اس طرح سے آئے کہ علی رقبتہ بعیر لہ رغاء، اس کی گردن پر اونٹ ہو اور وہ اونٹ بلبلا رہا ہو، اور وہ مجھے یہ کہے، فیقول، وہ یہ کہے، یا رسول اللہ اغثنی، اے اللہ کے حبیب، اس بوجھ کو اتروانے میں میری مدد کیجئے۔ جبکہ وہ بوجھ مشترکہ قومی سرمایہ میں سے خیانت کر کے حاصل کیا گیا تھا دنیا میں، تو میں کہوں، فاقول، میں جواب میں یہ کہوں، لا املک لک شیئن، میں تمہارے لیے کسی چیز کا مالک نہیں ہوں، قد ابلغتک، میں نے تو تجھ سے دنیا میں ساری بات بتا دی تھی، میں نے تو دنیا میں تجھے سب کچھ بتا دیا تھا. اور یہ چھ مرتبہ حضور نے اپنی حدیث میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے, چھ مرتبہ. سنتے جائیے, لا الفین یجیء احدکم یوم القیامۃ علی رقبتہ شاۃ لہ سغاء. فرمایا میں تمہیں اس حال میں نہ پاؤں, میں تمہیں اس حال میں نہ پاؤں کہ قیامت کے دن جب تم میرے سامنے آؤ تو تمہاری گردن پر بکری ہو جو ممیا رہی ہو. فیقول یا رسول اللہ اغثنی, اور پھر تم یہ کہو کہ اللہ کے رسول میری مدد کیجئے, مجھے اس بوجھ سے نجات دلوائیے. فاقول لا املک لک شیئن, اور میں جواب بھی یہ کہوں کہ میں تیرے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتا, اس لیے کہ قد ابلغتک, میں نے تجھے ساری صورتحال سے آگاہ کر دیا تھا. تیسری بات فرمایا لا الفین احدکم یجیء یوم القیامہ, خبردار تم میرے پاس اس حال میں نہ آنا, قیامت کے روز یہ اس حال میں نہ آنا کہ علی رقبتہ فرس لہ حمحمۃ, تمہاری گردن پر گھوڑا ہو جو ہنہنا رہا ہو, خیانت کا گھوڑا. قومی وسائل سے اپنی ذاتی استعمال میں مخصوص کر لیا جانے والا گھوڑا. فیقول یا رسول اللہ اغثنی, اور پھر یہ کہو کہ اے اللہ کے رسول میری مدد کیجئے. فاقول لا املک لک شیئن, اور میں یہ کہوں کہ میں تمہارے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتا. قد ابلغتک, میں نے تجھے ساری صورتحال سے دنیا میں آگاہ کر دیا تھا. چوتھی بات, لا الفین احدکم یجیء یوم القیامۃ علی رقبتہ نفس لہ سیاح, خبردار اس حال میں تم میرے پاس نہ آنا قیامت کے روز کہ تمہاری گردن پر کوئی مقتول چیخ رہا ہو. فیقول یا رسول اللہ اغثنی, اور تم یہ کہو کہ اللہ کے رسول میری مدد کیجئے. فاقول لا املک لک شیئن, اور میں یہ کہوں کہ میں تمہارے لیے کسی چیز کا مالک نہیں ہوں. قد ابلغتک, میں نے تو جو کچھ تم نے کیا ہے اس کے نتائج سے دنیا میں تمہیں آگاہ کر دیا تھا. لا الفین, یہ پانچویں بات, لا الفین یجیء احدکم یوم القیامت علی رقبتہ رقاع, خبردار اس پوزیشن میں میرے سامنے قیامت کے دن نہ آنا کہیں کہ تمہاری گردن پہ چوری کے اور خیانت کیے ہوئے کپڑے کے تھانوں کے تھان رکھے گئے ہوں. اور پھر یہ کہو کہ یا رسول اللہ اغثنی, اے اللہ کے رسول میری مدد کیجئے. فاقول لا املک لک شیئن, اور میں جواب میں یہ کہوں کہ میں تمہارے لیے کسی چیز کا مالک نہیں. قد ابلغتک, میں نے تو تمہیں بتا دیا تھا. اور یہ چھٹی بات آج کے خطبے کے حوالے سے مناسبت رکھنے والی بات ہے, فرمایا لا الفین, میں تمہیں اس حال میں قیامت کے دن نہ پاؤں کہ یجیء احدکم یوم القیامت علی رقبتہ صامت, تم قیامت کے دن اس حال میں آؤ کہ تمہاری گردن پر کچھ ایسی چیزیں ہوں جو بالکل خاموش ہیں, جیسے معدنیات ہیں, جیسے سونا ہے, چاندی ہے, بجلی ہے, گیس ہے, پیٹرول ہے, پتھر ہیں قیمتی, معدنیات ہیں, درخت وغیرہ ہیں, یہ تمہاری گردن پر رکھ دیے گئے ہوں. فَيَقُولُ يَا رَسُولَ اللَّهِ اغثنی, اور تم یہ کہو کہ اللہ کے رسول میری مدد کیجئے, اور میں کہوں لا املک لک شیئن, میں تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتا. قد ابلغتک, میں نے جو کچھ تم نے کیا ہے اس کے نتائج سے دنیا میں آگاہ کر دیا تھا. یہ حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے. میرے بزرگوں اور دوستو, قدرتی وسائل پر پوری قوم کا حق ہے, اور ان کی چوری کرنے والا پوری قوم کا چور ہے, وہ بڑا ہو یا چھوٹا ہو, وہ سربراہ ہو, وہ عہدوں اور منصب پر فائز ہو یا کوئی مسکین اور ایک عام شہری ہو، سب اس میں شامل ہیں. آپ ذرا غور کیجئے اس بات پر، حضرت معاذ بن جبل کو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یمن کا گورنر بنا کر بھیجنے لگے تو حضرت معاذ چل پڑے. حضرت معاذ خود کہتے ہیں کہ مجھے حضور نے واپس بلایا، میں خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا اتدری لما بعثت الیک، تمہیں معلوم ہے میں نے بلانے والے کو تمہارے پاس کیوں بھیجا تھا اور تمہیں کیوں واپس بلایا ہے؟ تو میں چپ ہو گیا چونکہ مجھے تو معلوم نہیں تھا. تو حضور نے خود ارشاد فرمایا لا تصیبن شیئن بغیر اذنی، خبردار تم گورنر بن کے جا رہے ہو میری اجازت کے بغیر، یعنی ریاست کے قانون اور ضابطے کی اجازت کے بغیر کوئی چیز اپنے ذاتی قبضے میں نہ لینا. جو ریاست کا سرمایہ ہے وہ قوم کا سرمایہ ہے، جو مشترکہ اثاثے ہیں وہ ساری قوم کے اثاثے ہیں. خبردار ذاتی قبضے میں کوئی چیز ہرگز نہ لینا، اپنے پاس نہ رکھنا، فَإِنَّهُ غُلُولٌ، کیونکہ یہ ریاست اور عوام کے مشترکہ مال کو ناجائز طور پر ذاتی بنا لینا غلول ہے. وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور جو غلول کرے گا یعنی مشترکہ وسائل کو حکومت کی اجازت کے بغیر ذاتی بنا لے گا، يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اسے خیانت کی ہوئی چیز اللہ کے حضور حاضر کرنی ہو. لہذا دعوتک، میں نے تمہیں اس لیے بلایا تھا، فبذل عملک، اب جاؤ اور اپنے کام کے لیے روانہ ہو جاؤ. یہ ہدایت کون دے رہا ہے؟ مدینہ منورہ کی پہلی ریاست کا سربراہ اپنے گورنروں کو ہدایت دے رہے. میرے بزرگوں اور دوستو، قدرتی وسائل کے تحفظ اور ان کے درست اور جائز استعمال کے لیے دینی تعلیمات کا خلاصہ یہ ہے کہ انسانوں کی فلاح و بہبود اور ان کے مشترکہ مفادات کا خیال رکھتے ہوئے انہیں محتاط انداز سے استعمال کیا جائے. گیس والے بار بار اشتہار دے رہے ہیں کہ چولہا جلانے میں بھی اس سلیقے کا لحاظ کرو جس سے یہ ضائع نہ ہو. چوری خواہ کسی بھی سطح پر ہو اور کسی بھی مقدار میں ہو اور کوئی بھی کر رہا ہو، اس سے باز رہنا ہے، کیونکہ یہ مشترکہ مفادات کی چوری معاف کبھی نہیں ہو. اور معاشرے میں اگر کوئی گروہ یا مافیا قدرتی وسائل کی چوری جاری رکھے ہوئے ہو، یہ اس بات پر بھی توجہ دیجئے، معاشرے میں اگر کوئی گروہ یا مافیا قدرتی وسائل کی چوری جاری رکھے ہوئے ہو تو قومی مفاد کی خاطر اس کی نشاندہی کرنا لازم ہے، اس کے مضموم کام کی اطلاع متعلقہ اداروں کو دینا لازم ہے. اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کتم غالم فإنه مثله، جو شخص مشترکہ قدرتی وسائل اور دیگر اشیاء میں خیانت کرنے والے پر پردہ ڈالتا ہے وہ بھی اسی جیسا تسلیم کیا جائے. یہ حضور کا فرمان ہے. عام کمیوں کمزوریوں پر پردہ ڈالنے کا حکم ہے، عام کمیوں کمزوریوں پر پردہ ڈالنے کا حکم ہے، لیکن جہاں پوری قوم کے مشترکہ مفادات مجروح ہو رہے ہوں وہاں اللہ کے حبیب کا فرمان ہے من کتم غالن فإنه مثله، جو شخص مشترکہ قدرتی وسائل اور دیگر اشیاء میں خیانت کرنے والے پر پردہ ڈالتا ہے فإنه مثله، وہ اسی جیسا تسلیم کیا جائے گا، وہ اسی گناہ میں اسی طرح شریک ہوگا، چوری میں اسی طرح شریک ہوگا جس طرح یہ چور شریک ہے کر رہا ہے. قدرتی وسائل کا تحفظ اور ان کا مثبت اور دیانتدارانہ استعمال ہمارا قومی فریضہ ہے، ان وسائل کی چوری کرنے والوں کو قرار باقی سزا دی جائے تاکہ قدرتی وسائل کی چوری سے ملک و ملت کو پہنچنے والے نقصان کا سدباب ہو اور خصوصاً برسر اقتدار اور اعلی مناصب پر فائز لوگوں کو اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے تاکہ ہر سطح پر کرپشن اور قبضہ مافیا کا خاتمہ ہو اور لوٹ مار کا دروازہ بند ہو. چونکہ جو لوگ منصب پر فائز ہیں ان کو حضور نے فرمایا کہ جس کو مسلمانوں کے امور کا ذمہ دار بنایا گیا وہ مسلمانوں کے اجتماعی مفادات کو ویسے ہی عزیز سمجھے جیسے اپنی اولاد کے مفادات کو عزیز سمجھتا ہے, اور اگر ایسا نہیں کر رہا تو اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں. اللہ کے حبیب کا فرمان ہے, اللہ ہمیں اس کا احساس نصیب فرمائے. Thank you.